الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى توفقون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما امين يا رب العالمين متمزاج سلسلہ وار ترجمہ قران میں الحمدللہ سورہ یونس ہمارے زیر مطالعہ ہے اور اس کے تین رکوع ہم مکمل کر چکے ہیں. تکرار کے ساتھ یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ سورہ یونس سے ایک طویل مکی قرآن ہمارے مطالعے میں ہے کہ جو سورہ یونس سے سورہ مومنون تک یہ 14 مکی صورتیں بنتی ہیں اور مکی صورتوں میں جو مضامین آتے ہیں اکثر و بیشتر اس میں توحید کا اثبات ہوتا ہے, شرک کا ابطال ہوتا ہے, اور توحید کے حوالے سے عقلی نقلی تاریخی واقعاتی دلائل ہیں کہ جو کہ دیے جاتے ہیں, اور یہی موضوع ہے کہ جو کہ چل رہا ہے عرب کی سرزمین پر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت توحید وہ دی جا رہی ہے, اور عرب کے رہنے والے خاص طور پر قریش مکہ, مشرکین مکہ, کہ جو اللہ کے گھر میں توحید کے مرکز میں 360 بتوں کو جو ہے وہ پوجنے والے تھے, تو لہٰذا انہیں توحید کی دعوت ہے کہ جو دی جا رہی ہے. ان کی ضد ہٹ دھرمی کا بیان بھی ہے کہ جو بطور عبرت ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے. آج کا جو رکوع آغاز ہوتا ہے, چوتھا رکوع, اس میں تذکیر بِاعلیٰ اللہ کا پہلو غالب ہے. یہ سورہ یونس کی تمہید میں یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ تذکیر کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں کہ جس سے قرآن مجید انسانیت کو دعوت دیتا ہے. ایک تذکیر ہے تذکیر بِاعلیٰ اللہ, اللہ تعالیٰ اپنی آفاقی نشانیوں کے ذریعے سے توحید کی دعوت اور غور فکر ہے, دعوت فکر ہے کہ جو کہ دیتے ہیں, اور یہ موضوع تذکیر بِاعلیٰ اللہ کا یہ غالب موضوع ہے سورہ یونس کا. پھر ایک تذکیر کا پہلو ہے کہ جو تذکیر بِایام اللہ کہلاتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے دنوں سے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان قوموں کو نیست و نابود کر دیا اور صفحہ ہستی سے مٹا دیا, تو یہ وہ بڑے بڑے دن ہیں. یہ تذکیر کا پہلو ہے تذکیر بِایام اللہ, اور یہ موضوع اس سورہ یونس کا جو جوڑا ہے اگلی سورت سورہ ہود, اس کا غالب موضوع. تو یہاں پر اب یہ جو 6 آیتیں آج ہم نے مطالعہ کرنی ہیں, آیت نمبر 31 سے 36, تو اس میں تذکیر بِاعلیٰ اللہ کا پہلو غالب ہے, دعوت فکر ہے کہ جو قریش مکہ کو دی جا رہی ہے خاص طور پر, کہ جو یہ مانتے تو تھے کہ یہ کائنات کا جو خالق اور مالک ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، یہ کوئی ان کے 360 بتوں میں سے کوئی اس لائق بھی نہیں ہے، اور نہ وہ اختیار رکھتا ہے کہ یہ پوری کائنات، یہ زمین و آسمان اور اس زمین کے اندر جو بھی رزق کی فراہمی ہے یا رزق کا جو بھی بندوبست ہے، وہ ہمارے کوئی یہ معبودان باطل ہیں کہ جو کہ وہ کرنے والے ہیں، وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کس طرح سے گمراہ لوگوں کی وجہ سے اور گمراہ عقائد کی وجہ سے وہ حق کو چھوڑ کر اور گمراہی کی طرف وہ پلٹ رہے تھے. تو لہٰذا یہ موضوع ہے کہ جو کہ غالب ہے یہاں پر، کہ انہیں اب توحید کے دلائل ہیں کہ جو آفاقی نشانیوں سے دیے جا رہے ہیں کہ تم کائنات پر غور کرو ذرا، تمہاری عقلیں کہاں بھٹک رہی ہیں. یعنی وہ اللہ کے جو قادر مطلق ہے، تمام اختیارات کا وہ مالک ہے، کیا وہ زیادہ حقدار نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے؟ اور کہاں وہ ہستیاں تمہاری، وہ باطل کہ جو کہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، کوئی ان کی تخلیق میں کوئی یعنی شیئرنگ نہیں ہے، اور ان کو تم اختیارات دے کے بیٹھ گئے، اللہ کے ساتھ تم نے شریک کر لیا ان معبودان باطل کو. خلاصہ یہ ہے کہ یہ کچھ فہمی ہے تمہارے، یہ دلائل ہیں کہ جو اب دیے جا رہے ہیں بڑے اہم ہیں میرے اور آپ کے لیے. اور قرآن مجید یہاں پر 6 سرچنگ کوشچنز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو قریش مکہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، یعنی سوالیہ انداز میں 6 سوال ہیں، سرچنگ کوشچنز ہیں کہ جو رکھے جا رہے ہیں، کہ جن سے انہیں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ذرا سوچو تو صحیح، تم کدھر پلٹے جا رہے ہو، کدھر بھٹک گئے. حق تو یہ ہے کہ جو کہ رب تمہارا، تمہارا خالق تمہارے سامنے رکھ رہا ہے. فرمایا قل، یہ پہلا سرچنگ کوشچن، اے نبی ان سے پوچھیے صلی اللہ علیہ وسلم، من یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ یعنی یہ وہ سوال ہے کہ جب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا تو یہ دنیا جو ہے وہ ظواہر پر بنی ہے، ایک مادی یہ زندگی ہے کہ جو انسان یہاں پر گزارتا ہے. ہاں، اس دنیا کے بیونڈ، اس پردے کے پیچھے ایک وہ زندگی ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کہ جو باسِ بعد الموت شروع ہونی. لیکن یہ ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں انسان کے لیے، نسل انسانی کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے ایک شے ہے کہ جو کہ بہت ضروری ہے، اور وہ ہے غذا. اور غذا کے علاوہ جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں اس کے لیے، اس کے لیے ایک جامع لفظ ہے کہ جو کہ یہاں پر آ گیا، وہ ہے رزق. فرمایا جا رہا ہے کہ کون ہے کہ جو کہ تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے. یہ رزق کا مفہوم بھی عربی میں بڑا وسیع ہے. رزق کے معنی ہم صرف کھانے پینے کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، حالانکہ رزق اللہ کی ہر نعمت کے جو دنیا میں اللہ کی طرف سے بندوں کو ملی ہے، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے لکھنے کی صلاحیت ہو، چاہے بولنے کی صلاحیت ہو، چاہے اور جتنی بھی صلاحیتیں یا نعمتیں ہیں، یہ اللہ کا رزق ہے. یہ رزق کا مفہوم بڑا وسیع ہے اور جامع ہے عربی میں. لہٰذا کون ہے، اے نبی ان سے پوچھیے کہ جو تمہیں آسمان و زمین میں رزق دیتا. اب اس رزق میں جو غذا کا معاملہ ہے کہ جو پیٹ انسان کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور یہ پیٹ کی جو ہے وہ ایک بھوک ہے جو کہ غذا اسے چاہیے، یہ پیٹ بھرا ہونا چاہیے. نسل انسانی کی بقا کے لیے یہ بھارت ضروری ہے. جو بھی زندگی اللہ نے دی ہے اس دنیا میں، اس کی بقا کا انحصار وہ اسی غذا پر ہے، کھانے پینے کی چیزوں پر ہے. تو لہٰذا غور و فکر کی دعوت دی جا رہی، کیا تمہارے یہ 360 بتوں میں سے کوئی ہے کہ جو کہ زمین میں جو تم گندم کا بیج بوتے ہو، وہ ان میں سے کسی کا اختیار ہے کہ وہ زمین کی سختی کو پھاڑ کر جو بیج نکلتا ہے اور پھر وہ پورا ایک لہلہاتی کھیتی بنتا ہے، یا وہ درخت بنتے ہیں اس پہ پھل آتے ہیں؟ کیا یہ 360 بتوں میں سے کسی کا اختیار ہے تمہارے؟ کیا تم کسی کی طرف اشارہ کر سکتے ہو کہ یہ کرنے والے وہ یہ ہیں؟ نہیں. تو بھلا بتاؤ کون ہے کہ جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ ذرا سوچیں، میں اور آپ جو ایک گندم کا لقمہ کھاتے ہیں، کھانا کھاتے وقت کبھی غور کریں کہ یہ ایک گندم کا لقمہ کتنے پروسیس سے گزر کر جب وہ آتا ہے، کتنا بڑا ایک نظام ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کار فرما ہوتا ہے اس بیج کو زمین پر اگانے کے لیے، کہ جو انسان صرف کیا کرتا ہے، اس زمین کو ہل چلا کے اور زمین میں اندر دفن کر دیتا ہے. اب انسان کا تجزیہ تو یہ ہے کہ جو شے زمین میں دفن کی جائے اگر تو وہ زندہ ہے تو وہ مر جاتی، اگر وہ مردہ ہے تو وہ گل سڑ جاتی، جو بھی زمین میں دفن کر دیتا. لیکن یہ کیا بات ہے کہ بھئی وہ زمین، یہ جو بیج بویا ہے اور دفن کیا ہے انسان نے زمین کے اندر، وہ یعنی مر بھی نہیں رہا ہے اور گل سڑ بھی نہیں رہا، بلکہ جیسے ہی وہ کسان زمین میں بیج بوتا ہے تو کچھ ہی دن، ایک دو دن کے بعد جو ہے وہ عجیب ایک منظر ہوتا ہے کہ زمین میں دڑاریں پڑنا شروع ہوتی ہیں، اور یہ ہے کہ انہیں دڑاروں سے جو ہے وہ ایک کوپل ہے بیج سے کہ جو ایک سوئی نالی وہ نکلتی، اور پھر یہ ہے کہ ہر بیج سے یہ نالی زمین کو چیرتی ہوئی زمین کی سختی کو وہ نکل رہا، اور پھر یہ ہے کہ یہ ہوائیں ہیں کہ جو کہ اس لہلاتی کھیتی کو جو ہے وہ لوریاں دیتی، پھر اس کھیتی کو جو ہے وہ نیوٹریشن کی ضرورت ہے، مزید جو ہے وہ آبیاری کی ضرورت ہے تو اسے پانی چاہیے. لہٰذا یہ ہے کہ اب یہ جو بھی یعنی جو آسمان ہے یہ سمندر سے اور دریاؤں سے یعنی پانی جو ہے وہ چوس چوس کر اب یہ آبی بخارات ہیں کہ جو کہ اوپر جا رہا ہے، یہ ویپرائزیشن کا عمل ہو رہا ہے. یہ پورا واٹر سائیکل اگر آپ ذہن میں لے کر آئیں یہ کتنی بڑی نشان ہے، وہ واٹر ویپرز اوپر جا رہے ہیں دریاؤں سے سمندر سے، اور پھر یہ ہے کہ وہ اوپر جا کے پوری ابر کی ایک چادر ہے بادلوں کی جو کہ بنتی ہے، اور پھر یہ ٹنوں پانی کے جو بادلوں کے اندر ہوتا ہے، ہم تو اوپر جہاز میں جاتے ہیں بادلوں کو چیرتے ہوئے جاتے ہیں تو کوئی پانی کی بوند نہیں گرتی، لیکن جب اللہ کو ان بادلوں سے پانی ٹنوں گرانا ہوتا ہے تو وہ گراتا ہے، اسی کے اختیار ہے، یہ ہمارے اختیار میں. لہٰذا وہ جو بادلوں کی ابر کی چادر ہے اسے ہوائیں ہیں کہ جو کہ لے کے چلتی ہیں، اور جہاں برسنا ہوتا ہے وہ برستا ہے، پھر وہ پانی برس رہا ہے زمین میں. لہٰذا زمین اب اتنا ہی جو ہے وہ ایبزارب کرتی ہے پانی کو کہ جتنی کی اس بیج کو اور زمین کو ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگر زیادہ پانی ایبزارب کر لے زمین تو پھر یہ ہے کہ وہ دلدل بن جاتا ہے، اور یہ ہے کہ جو بھی زمین کے اندر بیج وغیرہ ہیں اگر زیادہ پانی ایبزارب کر لے، جذب کر لے، چوس لے، تو وہ ہر چیز اندر گل سڑ جائے، دلدل بن جائے، لیکن اتنا ہی زمین چوستی ہے کہ جتنا اس کو ضرورت ہوتی. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ کھیتی ہے کہ جو کہ لہلاتی ہے، اور سورہ حدید میں تو الفاظ آیا کہ وہ عجب الکفار نباتو، یہ زمین میں سے کھیتی کا اگنا اور جو بھی محنت ہوئی تھی کسان کی طرف سے اور اس کا پھل اب اسے نظر آ رہا ہے، کاٹنے کا وقت ہے اور جو بن پر ہے کھیتی، تو یہ بڑا متاثر کرتی ہے کسان کو. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر وہ گندم کی کٹائی ہوتی ہے، کتنے ریسورسز ہیں، مشینری ہے کہ جو کہ افرادی قوت لگتی ہے، پھر وہاں سے وہ گندم چھن کے جو ہے وہ یعنی ٹرکوں میں بھر کے جو ہے وہ روانہ ہوتی ہے، کتنے مائلز کا وہ سفر طے کر کے، اور پھر فیکٹریز میں جو ہے وہ گندم پہنچتی ہے، وہاں پر جو ہے وہ کئی لیبرز لگتی ہیں، اور پھر پروسیس ہوتا ہے، مشینوں سے وہ گندم گزرتی ہے اور پس کر جو ہے وہ پھر دکانوں پر آتی ہے، اور وہاں سے خرید کر ہم لا کے اور پکا کے اور اللہ کے نام کے ساتھ وہ گندم ہے کہ جو کہ ہم کھاتے ہیں. آپ سوچیں کہ اتنے پروسیس سے گزارنے والی وہ ذات، کوئی یہ 360 بت ہو سکتے ہیں تمہارے؟ یہ لات منات عزا کا کوئی اختیار ہو سکتا ہے کہ جن کو تم نے اختیارات دیا؟ تو کون ہے کہ جو کہ تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ اور علامہ اقبال مرحوم، ان کی بڑی پیاری نظم ہے الارض للہ، یہ زمین کس کی ہے؟ الارض للہ، وہ اللہ کی ہے. تو الارض للہ میں بڑے پیارے اشعار ہیں اقبال کے، اور اسی پورے منظر کی نقشہ کشی ہے کہ جو اقبال ان اشعار میں کرتا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریخی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے، پچھم مشرق کو کہتے ہیں، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، ہاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کے جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے ہوئے انقلاب. یعنی بارش کی ضرورت تھی، پانی کی ضرورت تھی بیج کو اور کھیتی کو، تو بارش برسا دی اللہ، پھر سورج کی تپش ہے کہ جو کہ درکار ہے کھیتی کو، تو وہ ہیٹ انرجی ہے کہ جو سورج دے رہا ہے، چاند ہے کہ جو کہ اس کھیتی میں گداز زمین میں وہ پیدا کر رہا ہے. لہٰذا ساری کار فرمائی ہے کہ جو کہ یہ ساری ریسورسز وہ لگی ہیں انسان کے لیے. جبھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا جو سجائی ہے اور تخلیق کی ہے اللہ نے وہ تمہارے لیے کی، لیکن انتم خلقتم للآخرہ، تم پیدا کیے گئے ہو آخرت کے لیے، تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے ادھر. یہ برتنے کا سامان ہے، یہ چار دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، تمہیں لوٹنا ہے، تمہارا کلائمیکس وہ پھر آخرت ہے. لیکن سوچو جس دنیا میں تم رہ رہے ہو، ذرا سا اختیار کیا دیا اللہ نے تمہیں 0.00001%، اور اس اختیار کو لے کے تم حاکم بن کے بیٹھ گئے. جو چاہے کرو، اپنی من مانیاں کرو، نہیں اپنے رب کو پہچانو. اس کے اختیار میں اپنے اس تھوڑے سے اختیار کو دے دو تو تمہارا جو ہے وہ نفع ہے، تمہارا فائدہ ہے اس دنیا اور آخرت کا بھی. لیکن یہ ہے کہ یہی وہ کجروی تھی کہ جو قریش مکہ نہیں سمجھ پائے. ان سے فرمایا جا رہا ہے پہلا سرچنگ کوشچن، کون ہے کہ جو کہ تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ دوسرا سرچنگ کوشچن، امّن یملک السمع والابصار، اور اس سوال کا تعلق جو ہے وہ انسان کے خاکی وجود سے ہے اور محسوسات سے. یعنی آپ غور کریں کہ یہ دنیا میں انسان کے ارد گرد اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں بکھیر دے، پھیلا دے، ہر نعمت انسان کو ادا کر دے، لیکن انسان کے اندر سے جو محسوسات ہیں ان نعمتوں کے حوالے سے وہی چھین لے. مثال کے طور پر یہ جو الفاظ آئے السمع والابصار، سمع و بصر، آج تو یہ سمع و بصر کے پورے پورے ڈپارٹمنٹس ہیں کہ جو کہ قائم ہوتے ہیں. یہ یعنی حق کو پہچاننے کی یہ بہت ہی بنیادی فیکلٹیز ہیں انسان کے اندر جو اللہ نے رکھی، یہ سماعت اور بصارت. تو بہرحال یہ ہے کہ انسان کے ارد گرد نعمتیں بکھری پڑی ہیں، لیکن اگر سننے کی صلاحیت نہیں ہے، دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، چھونے کی صلاحیت نہیں ہے، چکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو لہٰذا انسان ان نعمتوں کے کیا کرے گا، کیا فائدہ مند ہیں یہ نعمتیں انسان کے لیے؟ لیکن اللہ نے دیکھیں یہ محسوسات بھی ہیں، اس کے لیے وہ فیکلٹیز بھی ہیں کہ ان نعمتوں کو وہ محسوس بھی کر سکے، وہ دیکھ بھی سکے، وہ ان نعمتوں کے بارے میں جو ہے وہ یعنی سن بھی سکے. لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ کون ہے بھلا بتاؤ، یہ دوسرا سچنگ کوشچن، کہ جو اختیار رکھتا ہے سماعت اور بصارت پر. دیکھو اللہ نے تمہیں یہ دیکھنے کی اور سننے کی صلاحیت دی نا، اختیار کس کا ہے؟ اللہ جب چاہے تمہاری سمو بصر کو جو ہے وہ چھین سکتا ہے. تم بینا تھے، تمہیں نابینا کر سکتا ہے. تم سنتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بیماری آئے، کوئی حادثہ ہو، اور تمہاری یہ سماعت ہے کہ جو کہ اللہ تم سے چھین. تو کیا ہے نہیں اختیار اللہ کا؟ یہ کون ہے تمہارے 360 بتوں میں سے کہ جو یہ اختیار رکھتا ہے؟ وہ سماعت اور بصارت تمہیں دی بھی اللہ نے ہے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت، کہ جسے تمہیں حق کو جو ہے وہ پہچاننا چاہیے، حق کو جو ہے وہ سننا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ تم ان سمع و بصر کو اور سماعت اور بصارت سے تم حق کو پہچان لیتے. لہٰذا یہ ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، کہ جس کی طرف یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ کون اختیار رکھتا ہے تمہاری سماعت اور بصارت کا. دیکھیں ایک تو یہ سماعت اور بصارت ہے ہماری یہ مادی وجود کا، جس سے ہم چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، لیکن ایک نگاہ اور بھی ہے کہ جس سے چیزوں کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے، وہ ہے باطنی بصیرت. جسے اقبال نے کہا نا کہ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. یہ آنکھ کے نور سے، اس مادی آنکھ سے تو تم چیزوں کے ظاہر کو دیکھتے ہو، جو اکثر و بیشتر دھوکہ دے جاتے ہیں. اصل تو وہ چیزوں کا باطن ہوتا ہے، اس کے لیے وہ باطنی بصیرت، وہ روحانی آنکھ چاہیے. جب اقبال کہتا ہے نا کہ اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو چیزوں کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا. تم ظاہر کی چمک دھمک سے تم متاثر ہو کے اور دیدے پھاڑ پھاڑ کے تم دیکھتے ہو، لیکن چیزوں کی حقیقت کو تم پہچان نہیں پا رہے. دنیا تمہیں بڑی اٹریکشن اس میں نظر آتی ہے، اسی کے پیچھے تم اس کے ظاہر کے پیچھے بھاگ رہے، لیکن اس دنیا کی حقیقت سے تو آگاہ ہو کہ جو شریعت تمہیں بتا رہی ہے، اللہ اس کا رسول تمہیں بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ دنیا یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حقیقت نہیں. ایک مرے ہوئے، کان کٹے ہوئے، پیٹ پھولے ہوئے بکری کے بچے جس میں سڑان آ رہی، اس کی جس قدر تمہاری نگاہ میں حقارت ہے، اس سے کہیں زیادہ حقارت اس حقیر یہ دنیا کی زندگی وہ اللہ کی نگاہ. یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ جس کے پیچھے تم مرے جا رہے ہو، تم پوری قوموں کے سودے کر رہے ہو اور اپنے آپ کو حاکم بنا کے بیٹھ گئے. لہٰذا کون اختیار رکھتا ہے تمہاری سماعت اور بصارت کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تیسرا سوال کیا جا رہا ہے، کون ہے کہ جو کہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے؟ اس کی تو بہت ایک سادہ سی مثال ہے، زندہ کو مردہ سے نکالنے والی، تو زندہ کیا شے ہے؟ مرغی ہے، اسے ایک بے جان شے انڈا ہے کہ جو کہ برآمد ہو رہا ہے، اور انڈا ہے بے جان ہے، مردہ شے ہے اس سے ایک زندہ شے مرغی ہے کہ جو کہ برآمد. یہ تو ایک بہت ہی عام فہم ایک مثال ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر سیرت کا مطالعہ کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دیکھیں، لہذا یہ مثال ہمیں نظر آتی ہے کہ ایک مردہ قوم تھی عرب کی سرزمین پر، ہر طرح کا شرک، ظلم، الحاد، مادہ پرستی، ہر طرح کی گمراہی اس میں، مردہ قوم، لیکن اس مردہ قوم سے ایک زندہ افراد ہیں کہ جو کہ برآمد کر لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی صورت رضوان اللہ اجمعین، وہ زندہ قوم وہ برآمد ہو گئے مردہ قوم سے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ مثال ہیں، کون ہے کہ جو کہ زندہ کو نکالتا ہے، برآمد کرتا ہے، باہر نکالتا ہے مردہ سے، اور کون ہے کہ جو کہ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے؟ وہی اللہ ہے، وہی 360 بت نے تمہارے. پھر اگلا سوال کیا جا رہا ہے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ دیکھیں اللہ کے تین بنیادی اوصاف ہیں، ایک ہے ابدا، اس کا بھی تذکرہ آگے آ جائے گا، یبدا الخلق کے الفاظ آ رہے ہیں آگے، یعنی ابدا، یعنی اللہ کیا ہے، اس کا ایک کوالٹی یہ ہے، صفت یہ ہے کہ وہ بالکل ابتدا سے، جب کوئی شے نہیں تھی، کلمہ کن سے اللہ تعالی چیزوں کی ابتدا کر دیتا. دوسرا جو فنکشن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ ہے خلق، کہ جس میں ٹائم ایلیمنٹ ہوتا ہے، کوئی شے پہلے سے موجود تھی، جیسے لکڑی موجود تھی، لہٰذا اسے جوڑ کر کیا بنا دیتا ہے، کارپینٹر ٹیبل بنا دیتا ہے، لہٰذا پہلے سے کچھ چیزیں موجود اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے چیزوں کو تخلیق کر دیا، آسمان و زمین کے تخلیق 6 دنوں میں اللہ نے فرما دی، تو خلق میں ٹائم ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے، اور ابدا میں، کلمہ کن میں، جو عالم امر کی چیزیں ہیں اس میں ٹائم ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا، بس اللہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون. اور ایک پھر اللہ کا تیسرا فنکشن ہے، اور وہ ہے تدبیر، کہ اللہ چیزوں کی ابتدا کر کے اور چیزوں کی تخلیق کر کے پھر ہر چیز کی تدبیر بھی فرماتا ہے، جسے ہم پلاننگ کہتے ہیں، یعنی یہ انسان کو بنایا تو اب انسان غذا اپنی کہاں سے حاصل کرے گا، اس کے لیے کیا پلاننگ ہے، اس کے لیے کیا تدبیر ہے، کہاں سے کھائے گا، کیا چیز کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا، اسی طرح فلاں چیتا ہے، شیر ہے، یہ ساری جو بھی جاندار زمین میں بستے ہیں، ان کے کاموں کی اور غذا کی ساری تدبیر، پلاننگ وہ کون کرنے والا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے والا. تو کون ہے کہ جو کہ چیزوں کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللہ، تو اے نبی یہ پکار اٹھیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے، یعنی اس کے سوا کسی لات منات عزا کی طرف یہ اشارہ ہی نہیں کر سکتے کہ یہ رزق دینے والا زمین و آسمان سے وہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے بلکہ ہمارے بت ہیں، کہہ ہی نہیں سکتے. یہ سماعت اور بصارت پر اختیار وہ اللہ کا نہیں ہے، ہمارے بتوں کا ہے، یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے زمانوں پر یہ بات آ جائے. اور یہ ہے کہ مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اور کاموں کی تدبیر کرنے والا وہ اللہ کسی وقت کوئی اور ہے، یہ پکار اٹھیں گے، یہ اللہ ہی کرنے والا. فقل، تو اے نبی آپ ان سے فرمائیے، افلا تتقون، تو کیا تم پھر بھی نہیں ڈرتے اللہ کی ذات سے، اس کا تقوی نہیں اختیار کرتے، اس کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے؟ جب تمہارے اندر یہ توحید کی پہچان موجود ہے، اور یہ توحید کی پہچان اس لیے موجود ہے کہ عالم اربع میں، جس دنیا میں آنے سے پہلے ایک عالم میں ہم گزر کے آ چکے، وہ عالم اربع ہے، کلمہ کن سے پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک کہ تمام اربع کو اللہ نے پیدا کر کے اور ہم سے ایک عہد لیا تھا، وہ عہد کیا ہے؟ الست بربکم، عہد الست، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام اربا نے، میری آپ کی، آپ پہلے انسان سے آخری انسان تک کی اربا نے یہ ایکسیپٹ کیا، قالوا بلا، شہید نہ، کہ اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے اور اس پر ہم گواہ ہیں. اللہ نے پھر فرما دیا کہ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، دیکھو ہم تمہیں یہ عہد اس لیے یاد دلا رہے ہیں کہ کہیں تم روز قیامت جب تم دوبارہ آؤ ہمارے پاس لوٹ کر، تو تم یہ نہ کہہ دینا کہ ہم اس عہد سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ہمارا رب کون ہے. لہذا تم اقرار کر رہے ہو آج، لہذا یہ توحید، یہ رب کی پہچان ہمارے اندر بلٹ ان ہے، بندیت شدہ، یہ رب کی پہچان میں اور آپ ساتھ لے کر آئے. تو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا تم پھر بھی پکار رہے ہو کہ اللہ ہی کرنے والا، تو پھر کہاں سے تم پھرائے جا رہے ہو؟ کیا تم پھر بھی جو ہے وہ اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، بس یہ ہے اللہ تمہارا برحق رب، حق رب وہ اللہ ہے، باقی اس کے علاوہ جتنے بھی یہ ہستیاں یہ باطل ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں. اور فرمایا تاکیداً کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِ إِلَّا الضَّلَالُ، اور حق کے بعد پھر گمراہی کی سوا کیا رہ جاتا ہے؟ جب تم نے حق کو جو ہے وہ سائڈ لائن کر دیا، حق کو جو ہے وہ جھٹلا دیا، تو پھر تو گمراہی گمراہی ہے، پھر تو اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، پھر تو تاریخی تاریخی ہے. تمہارے لیے کوئی نورانیت پھر نہیں بچے گی، کوئی تمہیں روشنی دینے والا نہیں. جو بھی جو ہے وہ گمراہی کے اسباب ہیں، وہ تمہیں اندھیرے ہوئی کی طرف پھر لے کے جائیں. تو پھر حق کے بعد گمراہی کی سوا بچتا کیا ہے؟ اور حق وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، بس تم کہاں سے پھرائے جاتے؟ اب دیکھیں تُصْرَفُونَ یہ مضارع مجھول کا صیغہ ہے، جو بھی عربی گرامر سے شذوذ رکھنے والے ہیں، یعنی اس میں جو ہے وہ فاعل غائب ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ہے کہ جو کہ تمہیں گمراہ کر رہا ہے، یا تو یہ کہ وہ باطل نظریات ہیں کہ جو کہ تم ان کو اپنا کے اور گمراہی اور اندھیروں کی طرف جا رہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ گمراہ کرنے والی کچھ شخصیات ہیں جو ہر مذہب میں یہ پیر پنڈت پروہت پادری پجاری یہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو خالق و مخلوق میں حائل ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پٹیاں پڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کی نظریں جو ہے وہ جیبوں پر ہوتی ہیں لوگوں کی، کہ بس پیسے اینٹیں اور بیوقوف بنا کے کہ بھئی تم تو بڑے گناہگار ہو، کمی کاری ہو، تمہاری دعائیں تو براہ راست اللہ تک پہنچتی نہیں ہیں، لہٰذا یہ کچھ اللہ کی محبوب ہستیاں ہیں، اور ہر مذہب میں یہ لوگ بیٹھے ایسے گمراہ کن عقائد رکھے اور گمراہ کرنے والے لوگ. جب اقبال کہتا ہے نا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھاتے. بہرحال یہ ہے کہ فرمایا جا رہا ہے فانا تو صرف ہوں، تم کہاں سے پھرائے جاتے ہو، کہاں سے پلٹائے جا رہے ہو، تم پکار بھی رہے ہو کہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے، پھر بھی جو ہے وہ گمراہی کی راہ اختیار کر رہے ہو. کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون، اور اسی طرح اے نبی آپ کے رب کی بات وہ ثابت ہو گئی ان لوگوں پر کہ جنہوں نے فسق کیا، نافرمانی کی، کہ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس دنیا میں بھیجا ہے، ایکوپڈ کر کے بھیجا ہے نیکی اور بدی کا شعور دے کے بھیجا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے انسان کے لیے کہ دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں انسان کو ہدایت کیسے ملے گی، اس کے سامان کی اللہ نے نیکی بدی کا شعور دیا، فالہمہا فجورہا وتقواہا، پھر دنیا میں انسان نے آنکھ کھولی ہے تو ہدایت کے سامان کیے، کتابیں نازل کی ہیں اپنی، کتابوں کے ذریعے سے ہدایت، پھر کتابوں کو سمجھانے والے انسٹرکٹرز ہیں انبیاء اور رسل علیہ السلام کی صورت میں ہر زمانے میں، پھر یہ ہے کہ نیک لوگ بھی ہیں کہ جو کہ حق کو پہچان کر اس کی تباہ کرنے والے ہیں، وہ رول ماڈل بن جاتے ہیں، وہ حجت بن جاتے ہیں انسانیت کے لیے. لہٰذا یہ ہدایت اور گمراہی کا راستہ بھی سجا دیا، انا ہدیناہ سبیل اما شاکر و اما کفور. تو اتنا سامان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو پہچاننے کا وہ انسان کے لیے رکھا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ ہدایت کے راستے کو ٹھکرا کے اور ٹھکر مار کے اور گمراہی کے راستے پر چلنا چاہے، تو بہرحال پھر یہ وہ نافرمان ہیں کہ جو پھر ایمان نہیں لاتے، ایمان سے محروم کر دیے جاتے. اللہ تعالیٰ اس محرومی سے ہماری حفاظت فرمائے. اب اگلا سرچی کوشچن آ رہا ہے، قل هل من شرکائکم، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح کہ کوئی تمہارے شرکا میں سے، جو باطل تمہاری یہ معبود ہے جن کو تم شریک کر رہے ہو اللہ کے اختیارات میں، تمہارے شرکا میں کوئی ہے ایسا، میں ابدا الخلق، کہ جو بالکل ابتدا سے تخلیق کرے. اب دیکھیں یہ ابدا آ گیا، یبدا الخلق، یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ جب کوئی شے نہیں تھی تو اللہ نے ابتدا کر دی، کلمہ کن سے پیدا کر دیا چیزوں. تو کوئی تمہارے شرکا میں سے ہے کہ جن کو تم پوچھ رہے ہو کہ وہ چیزوں کو تخلیق کرے بالکل ابتدا سے، ثم یعید، اور پھر ان چیزوں کا اعادہ بھی کریں، دوبارہ سے لوٹا دیں، کوئی ہے تمہارے ان 360 بتوں میں سے؟ قل اللہ یبدا الخلق ثم یعید، اے نبی آپ ہی فرمائیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ ہی ہے کہ جو چیزوں کی تخلیق کرتا ہے بالکل ابتدا سے، اور پھر وہی ان کا اعادہ کرے گا. لازمات ہے، پہلی دفعہ شے بنانا کوئی مشکل ہوتا ہے، لیکن جب ایک شے پہلی دفعہ بن جائے تو اس کا پروٹوٹائپ بن جاتا ہے، اور یہ ہے کہ پھر دوبارہ وہ چیزیں بنانا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو وہی اللہ کے جو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ چیزوں کو دوبارہ کیا کر دے، لوٹا دے اور پیدا کر دے اور اعادہ کر دے. کانا تو فکون، تو کیوں تم کہاں سے پلٹے جا رہے ہو، کہاں سے بہکائے جا رہے ہو، کون بہکا رہا ہے تمہیں، کون اللہ کے ذات سے تمہیں جو ہے وہ پھیر رہا ہے. اب اگلا سرچی کوشچن ہے اور یہ بہت اہم ہے, اور وہ ہے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر میرے اور آپ کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہدایت, اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. قل, اے نبی ان سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وسلم, حل من شرکائکم, کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے, من یہدی الی الحق, کہ جو رہنمائی کرے ہدایت دے حق کی طرف. اور حق کی طرف رہنمائی کا مطلب کیا ہے کہ انسان تو مسافر ہے نا, اور مسافر کو تو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کیا چاہیے, رہنمائی چاہیے. بھائی جیسے ہم شاہراہ پر کسی ہائی وے پہ کار ڈرائیو کر رہے ہیں تو لہٰذا رات کا وقت ہے, گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے, تو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلنے کے لیے کار ڈرائیو کرنے کے لیے کیا چاہیے, لائٹ چاہیے, یا تو گاڑی کی لائٹ ہو یا جو بھی شاہراہ پر وہ لائٹ بیکنز لگی ہوں تو وہ راستے کی رہنمائی کرتے ہیں. تو وہ راہ کو کیا کر دیتی ہیں, وہ لائٹ بیکنز یا گاڑی کی لائٹ وہ راہ کو نمایاں کر دیتی ہیں. اسی یہی راہ کو نمایاں کرنا یہ رہنمائی کہلاتی ہے, یہدی یعنی ہدایت کے یہ معنی ہے رہنمائی. تو یہ جو سفر ہے میرا اور آپ کا, اور ہماری منزل جو ہے وہ آخرت ہے, ہم اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں. لہذا اس راہ پر چلنے کے لیے ہمیں رہنمائی درکار ہے. راہ کو نمایاں کرنے والی شے کیا ہے, وہ اللہ کی کتاب ہے, وہ قرآن مجید ہے, یہ رہنما ہے, یہ راہ کو نمایاں کرتا ہے اور ہمیں بتاتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ جو شارع ہے صراط مستقیم, یہ قرآن یہ لائٹ بیکن ہے, راہ کو نمایاں کر رہا ہے, روشنی دے رہا ہے کہ بھئی دیکھو شیطان نے تمہارے لیے یہ گھڑے کھودے ہیں, یہاں پر یہ سود کا گھڑا, یہ بہیائی کا گھڑا, یہ رشوت کا گھڑا, اپنی گاڑی کو ان گھڑوں سے بچاتے ہوئے اور اس راستے سے جب وہ نکلنا. تو لہٰذا یہ رہنمائی ہے, فرمایا جا رہا ہے کہ کوئی تمہارے شرکا میں سے ہے کہ جو میں یہدی الی الحق, کہ جو حق کی طرف جو ہے وہ ہدایت دے. اور حق کیا ہے, وہ اللہ کا نظام عدل ہے جو اللہ کے رسول کے ذریعے سے ہمیں دیا گیا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق, وہی اللہ کی جس نے اپنے رسول کو بھیجا الہدا کامل ہدایت قرآن دے کر, اور دین حق حق پر مبنی دین نظام عدل دے. لہٰذا یہ ہے کہ وہی یہ دین اسلام ہے کہ جو حق کی راہ ہے, یہ قرآن کے جو کہ حق کی راہ دکھاتا ہے وہ اللہ ہے. کیا تمہارے ان 360 بتوں میں سے کوئی ہے کہ جو حق کی طرف رہنمائی کرے. قل اللہ یہدی للحق, اے نبی آپ ہی فرمائیے کہ اللہ ہی ہے کہ جو حق کی طرف راہ دکھاتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق, تو کیا کوئی ہے, کیا وہ شخص کہ جو حق کی طرف, وہ ذات کہ جو حق کی طرف راہ دکھاتی ہے اور ہدایت دیتی ہے, احق ان یتبع, کیا وہ ذات زیادہ حقدار ہے کہ جس کی اتباع کی جائے, یعنی وہ اللہ. ام لا یہدی الا ان یہدا, یا وہ کہ جو ہدایت نہیں پاتا, خود بھی ہدایت نہیں پاتا سوائے اس کے کو اسے ہدایت دی جائے. جب تک کوئی ہدایت اسے نہ دے تو وہ ہدایت دوسروں کو دینا تو بہت دور کی بات ہے, وہ خود بھی راہ نہیں پاتا. تو ایسی باطل ہستی کیا یہ اتباع کے لائق ہے؟ تو کمپیریزن ہے کہ جو کہ رکھ دیا گیا کہ ایک وہ ذات ہے کہ جو ہدایت حق کی طرف رہنمائی کرنے والی وہ اللہ کی ذات ہے, کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے, اس کے احکامات کو فالو کیا جائے؟ یا وہ تمہارے معبودان باطل کہ جو دوسروں کو ہدایت کیا دیں گے, وہ تو خود ہدایت کے طلبگار ہیں, تو لہٰذا وہ زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے. تو لہٰذا یہ ہے بالکل دو دو چار کی طرح حق اور باطل کو جو ہے وہ ان آیات میں جدا کیا جا رہا ہے. فرمایا جا رہا ہے فما لکم, کیا ہو گیا تمہیں, کئی فتح کمون, کیسے تم فیصلے کر رہے ہو, کیا باتیں کر رہے ہو کہ یہ 360 بت ہیں کہ جو اختیارات کے مالک ہیں, اور ہا الا شفا ہونا عند اللہ, یہ ہمارے ہاں یعنی اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہو جائیں گے, ہمارے کالے گورکھ گندوں پر پردہ ڈال دیں, ہمیں جہنم سے نجات دلا کے جنت میں جو ہے وہ بھجوا دیں, یہ تمہاری جو ہے وہ باتیں, یہ تمہارے فیصلے ہیں. فما لکم, کیا ہو گیا تمہیں, کئی فتح کمون, کیسے فیصلے کرتے. اور آخری بات آ رہی ہے کہ وما یتبع اکثرہم الا ظن, اور ان میں سے اکثر وہ پیروی نہیں کرتے, اتباع نہیں کرتے مگر ظن کی, گمان کی, اپنے اٹکل یعنی عقل کے گھوڑے ہیں بس جو دوڑا رہے ہیں, ارے بس یہ یوں ہو جائے گا, شاید یوں ہو جائے, یہ ہستیاں جن کے ہم مزاروں پہ جا کے یہ چادریں چڑھاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، نذرانے دیتے ہیں، ان کے ناموں کو یعنی دنوں کو مخصوص کرتے ہیں. یہ ہیں ہستیاں کہ جو کہ ہمیں بچا لیں گے. یہ گمان ہے، اٹکل ہیں، گھوڑے ہیں کہ جو کہ عقل کے وہ دوڑا رہے ہیں، حقیقت پر مبنی یہ باتیں نہیں. ان ظن لا یغنی من الحق شیئا، اور گمان وہ حق کے لیے تو کوئی اختیار رکھتا ہی نہیں. حق کی پہچان میں یہ گمان کچھ کام نہیں آتا. لہذا یہ ہے کہ یہ حق اور باطل بالکل جدا ہے. جسے اقبال نے کہا نا کہ باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک، شرکت میں آنا ہے حق کو باطل نہ کر تو. لہذا حق وہ اپنے پاؤں پہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے، اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ اپنی پہچان آپ کراتا ہے، ڈنکا بولتا ہے معاشرے میں حق کا، اور اسے کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی. جس طرح سے سورج جب نکلتا ہے نا تو آفتاب آمد، دلیل آفتاب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی سورج نکل گیا، نہیں، تو وہ اپنی پہچان خود کرا دیتا ہے، اپنے آمد کی اپنے آپ جو ہے وہ دلیل ہوتی. تو حق بھی جو ہے وہ کوئی تعارف کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے ڈنکے کے چوڑ پر اپنا تعارف کراتا ہے. لیکن باطل کو ضرورت پڑتی ہے حق کی. وہ حق کا کوئی تانا بانا لے کے اس پر جز لے کے وہ تانا بانا بنتا ہے، اور سہارا حق کا لے کے وہ کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس کے تو اپنے کوئی جڑ بنیاد نہیں. تو باطل دو ہی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے حق کو باطل نہ کر قبول. لہذا زن اور بے یقینی تو وہ حق کے پہچان میں تو کچھ کام نہیں آنے والے. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ خوب جانتا ہے کہ جو وہ عمل کرتے ہیں، جو بھی وہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کا ہمیں کامل فہم عطا فرمائے. جو بھی آفاقی نشانیاں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی جو بھی برحق ہونا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پہچان ہمیں نصیب فرمائے. باطل کو باطل ہی ہمیں دکھا دے، اور حق کو حق ہی دکھا دے. حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل سے اجتناب کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائے.